جمعرات 22 مارچ کے سیربین کے ساتھ سہیل حلیم کا سلام۔ ذاتی معلومات کے تحفظ میں غلطیاں ہوئی، فیس بک کا اعتراف۔ انڈیا، برازیل اور امریکہ میں انتخابات سے پہلے مؤثر اقدامات کا وعدہ، لیکن ڈیٹا کے تحفظ کے لیے کون ذمہ دار ہے؟
جب 2 ارب لوگ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جو انفارمیشن میں سٹور کر رہا ہوں وہ پروٹیکٹڈ ہوگی، تو میں سوچتا ہوں یہاں کوتاہی ہوئی ہے ان سے۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے کیمبرج انالیٹیکل اسکینڈل کے بارے میں تسلیم کیا ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اس سے فیس بک اور اس کے صارفین کے درمیان اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے۔ سیاسی مشاورتی کمپنی کیمبرج انالیٹیکا پر الزام ہے کہ انہوں نے فیس بک کے 5 کروڑ صارفین کے نجی ڈیٹا کو غلط استعمال کیا۔ تفصیلات کے ساتھ صبا ناز۔
مارک زکربرگ کا یہ بیان ان الزامات کے بعد سامنے آیا جن میں 5 کروڑ فیس بک صارفین کی ذاتی معلومات کا ایک سیاسی مشاورتی ادارے نے غلط استعمال کیا تھا۔ اپنے فیس بک صفحے پر مارک زکربرگ نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے فیس بک شروع کی تھی اور اس پلیٹ فارم پر جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار بھی وہ خود ہیں۔ مارک زکربرگ نے اس حوالے سے متعدد تبدیلیاں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایسی تبدیلیاں متعارف کروانے کا عندیہ دیا ہے جس میں تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز کے لیے صارفین کی معلومات حاصل کرنا مشکل ہوگا۔
پاکستان کے شہر کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نقیب اللہ محسود قاتل کیس میں سابق ایس پی ملیر راؤ انوار کو 30 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس ریمانڈ کی وجہ سیکیورٹی خدشات کو قرار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ریاض سہیل۔
راؤ انوار کو بکتر بند میں پولیس کی متعدد گاڑیوں کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی پولیس نے ملزم کا 30 روز کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا۔ عدالت نے ملزم راؤ انوار سے دریافت کیا کہ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں، جس پر راؤ انوار نے کہا کہ وہ پولیس افسر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تفتیش کے لیے ریمانڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کا 30 روز کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ عدالتی احاطے میں ملزم راؤ انوار کی آمد سے لے کر عدالت میں پیشی تک صحافیوں کو دور رکھا گیا۔ راؤ انوار کے وکیل جاوید چھتیاری نے سماعت کی تفصیلات بیان کیں۔
شام کے علاقے مشرقی غوطہ میں سینکڑوں کی تعداد میں باغی جنگجو اور ان کے خاندان علاقے سے نکل رہے ہیں۔ انخلا کا عمل روس کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت جنگجوؤں کو ہرستہ کے شہر سے محفوظ راستہ دیا جائے گا تاکہ وہ شمال مغربی صوبے ادلیب جا سکیں۔ باغی اس سہولت کے بدلے ہتھیار پھینک دیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج درآمد کی جانے والی چینی مصنوعات پر نئے ٹیکسوں اور ڈیوٹی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل چین نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ بین الاقوامی تجارت کے ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس پر چین خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروقی۔
توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ چین سے درآمد شدہ مصنوعات پر $60 ارب کے اضافی ٹیکسز اور ڈیوٹی لگانے کا اعلان کرے گا، جسے دنیا کی 2 بڑی معیشتوں امریکہ اور چین کے درمیان تجارت پر تنازعہ بڑھے گا۔ نئے ٹیرف کے اعلان سے قبل چین نے کہا کہ اگر اس کے جائز حقوق اور مفاد کو نقصان پہنچایا جائے گا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ خیال رہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے کل کہا تھا کہ امریکہ نے 2014 کے اس ضابطے کی مکمل پاسداری نہیں کی جس کے مطابق چین سے درآمد شدہ مصنوعات پر ٹیرف نہیں بڑھایا جائے گا۔
انڈیا کی شمالی ریاست جھارکھنڈ کی عدالت نے گوشت کا کاروبار کرنے والے ایک شخص کے قتل میں ملوث 11 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ 55 برس کے علیم الدین انصاری کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ انڈیا میں گزشتہ کچھ برسوں کے دوران گوشت کا کاروبار کرنے والے کئی مسلمانوں پر حملے کیے جا چکے ہیں، تاہم یہ پہلا موقع ہے جب گائے کے گوشت کی وجہ سے قتل پر سزا سنائی گئی ہے۔ ایک اسرائیلی فوجی کو تھپڑ مارنے والی 17 سالہ فلسطینی لڑکی احد تمیمی کو استغاثہ کے ساتھ معاہدے کے تحت 8 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی، جس کے بعد احد تمیمی کی وکیل کا کہنا ہے کہ معاہدہ اس لیے قبول کیا کیونکہ انہیں عدالت سے منصفانہ ٹرائل کی امید نہیں تھی۔ تفصیلات کے ساتھ ثنا گلزار۔
عدالت میں احد تمیمی نے 12 میں سے 4 الزامات قبول کیے ہیں، جن میں اسرائیلی فوجی کو تھپڑ مارنے کا الزام بھی شامل ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں احد تمیمی کی وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی جس میں انہیں اپنے گھر کے باہر ایک اسرائیلی فوجی کو تھپڑ مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس مقدمے کی سماعت کا آغاز بند کمرے میں 13 فروری کو مقبوضہ غرب اردن میں فوجی عدالت میں ہوا تھا۔ احد تمیمی کی وکیل نے اس مقدمے کے لیے اوپن ٹرائل کی درخواست کی تھی، تاہم جج نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔
بنگلہ دیش کی حیثیت غیر ترقی یافتہ سے ترقی پذیر ملک کی جانب بڑھنے پر دارالحکومت ڈھاکہ میں آج سرکاری سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ شہر میں پریڈ کے انعقاد کے علاوہ 500 رولر سکیٹرز کی ٹیم عام شاہراہوں پر موجود ہے، جبکہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد شام کو آتش بازی کے مظاہرے اور ثقافتی شو کی صدارت کریں گی۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ بنگلہ دیش اب ترقی پذیر ملک کی حیثیت کی جانب بڑھنے کے لیے تیار ہے اور اس عمل کو مکمل ہونے میں اندازاً 6 برس لگیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، میں ہوں سہیل حلیم۔ آج پروگرام میں ذکر رہے گا پاکستان میں مسیحی برادری کا۔ سنیے گا کہ ان لوگوں کی داستان جو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی خوف کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ لیکن آغاز سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم فیس بک سے، جس کے سربراہ مارک زکربرگ نے اعتراف کیا ہے کہ فیس بک کے صارفین کی ذاتی معلومات کے تحفظ میں کمپنی سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ نجی ڈیٹا کے غلط استعمال پر انہیں بے حد افسوس ہے، اور یہ کہ امریکہ، برازیل اور انڈیا میں عنقریب ہونے والے اہم انتخابات سے پہلے کمپنی تدارکی اقدامات کرے گی۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے۔
کیمبرج انالیٹیکا نامی سیاسی کنسلٹنسی کمپنی پر سیاسی مقاصد کے لیے 5 کروڑ فیس بک صارفین کی لا علمی میں ان کے نجی ڈیٹا کے حصول کا الزام ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابی مہم نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات کے لیے اسی کمپنی کی خدمات حاصل کی تھیں۔ سن 2014 میں فیس بک نے صارفین کو اپنی شخصیت سے آگاہی سے متعلق ایک سروے بھیجا تھا۔ اس سروے ایپ کو 3.25 لاکھ افراد نے استعمال کیا، تاہم اس ایپ کے ذریعے نہ صرف صارف بلکہ ان کی فرینڈس لسٹ میں موجود تمام افراد کی معلومات تک رسائی ممکن ہو گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے اس معاملے میں آخرکار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں افسوس ہے کہ ان کی کمپنی نے کیمبرج انالیٹیکا کو 5 کروڑ صارفین کی نجی معلومات استعمال کرنی تھی۔ مارک زکربرگ نے امریکی نیوز چینل سی این این سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ ان کے صارفین کے اعتماد کو دھچکا پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مانتے ہیں کہ ان کی کمپنی انتخابات میں سیاسی مداخلت کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات نہیں کر پائی۔
ہمیں سخت محنت کی ضرورت ہے تاکہ روس جیسے ممالک کے لیے انتخابات میں مداخلت کرنا مشکل ہو جائے، تاکہ ٹرولز اور دیگر جھوٹی خبریں نہ پھیل سکیں۔ ہمارے لیے یہ سب کرنا ممکن ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، صرف 2018 کے امریکی وسط مدتی انتخابات کے لیے ہی نہیں، بلکہ انڈیا میں ہونے والے انتخابات، برازیل میں ہونے والے انتخابات، دنیا بھر میں اہم انتخابات ہونے ہیں، اور ہم تمام ممکن اقدامات کریں گے۔
جبکہ سن 2009 میں بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے ان سوالات کے جواب میں کہ فیس بک پر پوسٹ کی جانے والی معلومات پر کیا پوسٹ کرنے والے کا حق ہے یا فیس بک کا، اور کیا فیس بک معلومات دوسروں کو فروخت کرے گا یا اس تک رسائی دے گا، مارک زکربرگ کا کہنا تھا۔
فیس بک پر جو لوگ پوسٹ کر رہے ہیں ان معلومات پر ہمیشہ انہی کا حق ہوگا۔ ہم کسی صارف کی معلومات تک کسی کو بھی رسائی نہیں دیں گے جب تک وہ خود اپنی معلومات کسی سے شیئر نہ کرنا چاہیں۔
کیمبرج انالیٹیکا کے سابق ملازم اور وسل بلوئر کرسٹوفر وائلی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تمام معلومات کیمبرج انالیٹیکا کو فروخت کی گئی تھی، اور اس کمپنی نے ڈیٹا کی مدد سے صارفین کی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تک امریکی صدر ٹرمپ کے حق میں مختلف مضامین، خبریں اور اشتہارات وغیرہ پہنچائے۔ صارفین کی نفسیات سمجھنے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کردہ ایک سروے کے ذریعے فیس بک پر موجود صارفین کی نجی معلومات کو کس طرح جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا، کرسٹوفر رائلی بتاتے ہیں۔
آپ کو ہر طرف آن لائن ایسی خبریں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو روایتی میڈیا نہیں بتا رہا ہوتا۔ آپ پھر یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کیوں یہ حیران کن خبریں نہیں دے رہا جو مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں، اور اس طرح آپ لوگوں کو بدگمان کر دیتے ہیں، اور ایک بار اداروں پر سے اعتماد اٹھ جائے، میڈیا بھی جن میں شامل ہے، تو سمجھے آپ نے ان افراد پر قابو پا لیا۔
برطانوی اور یورپی پارلیمان نے فیس بک کے مالک مارک زکربرگ سے شواہد فراہم کرنے کے لیے کہا ہے۔ جرمنی کی وزیر انصاف کٹارینا بارلی کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ فیس بک اس بات کی وضاحت کرے کہ انہوں نے کس طرح صارفین کی نجی معلومات کا غلط استعمال کیا اور اس کے تدارک کے لیے فیس بک کیا کر رہا ہے. فیس بک کی جانب سے امریکہ میں صارفین کی معلومات کے تحفظ میں ناکامی ایک اسکینڈل ہے. میں فیس بک سے اس بارے میں جامع وضاحت کا مطالبہ کرتی ہوں اور اس معاملے پر بات کرنے کے لیے میں نے فیس بک یورپ کے سربراہ کو صارفین کے حقوق کے تحفظ کی وزارت میں طلب کیا ہے. جہاں کیمبرج انالیٹیکا کسی قسم کے غلط کام کے الزام کو رد کرتے ہیں, وہیں فیس بک کو اس الزام کا سامنا ہے کہ 2015 میں وہ معلومات کے غلط استعمال کے بارے میں جان چکے تھے, تاہم نہ تو انہوں نے صارفین کو مطلع کیا اور نہ ہی اس عمل کے تدارک کے لیے سخت اقدامات کیے.
تفصیلات بتا رہی تھیں نادیہ سلیمان. فیس بک کو اس تنازع کے بعد بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کے شیئرز کے قدر میں گراوٹ آئی ہے. اس تنازع کی بازگشت انڈیا میں بھی سنائی دے رہی ہے. وہاں حکمراں جماعت بی جے پی اور حزب اختلاف کی جماعت کانگریس دونوں نے ایک دوسرے پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے انتخابات میں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ڈیٹا کا غلط استعمال کرنے والی برطانوی کمپنی کی خدمات حاصل کی تھیں. دونوں جماعتوں نے اس الزام کی تردید کی ہے. دلی سے شکیل اختر.
انتخابات میں ووٹروں تک براہ راست رسائی حاصل کرنے اور انہیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے فیس بک کے لاکھوں اکاؤنٹ ہولڈرز کی تفصیلات کی چوری کا معاملہ انڈیا میں ایک بڑا تنازع بن گیا ہے. فیس بک کے ڈیٹا کی چوری میں برطانیہ کی کمپنی کیمبرج انالیٹیکا کا نام آنے کے بعد حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے الزام لگایا تھا کہ بی جے پی اس کمپنی کی خدمات 2014 کے انتخابات سے حاصل کر رہی ہے. بعض اطلاعات میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بی جے پی کی اتحادی جنتا دل یونائیٹڈ نے بھی مبینہ طور پر اس فرم کی خدمات حاصل کی تھیں, لیکن بی جے پی نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کانگریس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے چند مہینے قبل گجرات کے انتخابات میں اس فرم کا استعمال کیا تھا. پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا,
ان پانچ مہینے میں کیا کانگریس پارٹی کو کبھی یہ اچت نہیں لگا کہ اس کو ہم ڈینائی کریں؟ 9 اکتوبر 2017 کے بعد گجرات کے چناؤ ہوئے تھے اور گجرات کے چناؤ میں کیمبرج انالیٹیکا کا پورا سدوپیوگ درپیوگ کانگریس پارٹی نے کیا تھا, یہ ان کے پیٹرن سے اسپشٹ ہے.
ادھر جے ڈی یو کے سینئر رہنما کے سی تیاگی نے بھی انتخابات میں اس طرح کی کسی فرم کی خدمات حاصل کرنے سے انکار کیا ہے.
جے ڈی یو کا میرے بیٹے کی کمپنی سے بھی اور جو انالیٹیکا ہے اس سے کسی طرح کا کاروباری واسطہ نہیں ہے, اور جے ڈی یو بھی سماجوادی آؤٹ فٹ ہونے کے ناطے ان چناؤ پرکار کی جو نیتیاں چلی اس سے زیادہ بھی وہ ریلیٹڈ نہیں ہے.
لیکن کانگریس نے جوابی وار کرتے ہوئے بی جے پی سے 8 سوالات پوچھے ہیں. پارٹی کے ترجمان رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ بی جے پی انتخابات میں اس فرم کا استعمال کرتی آئی ہے.
جو سب سے بڑا ڈیٹا چور ہیں وہی سب سے زیادہ مچا رہے شور ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی, جنتا دل یونائٹیڈ اور کیمبرج انالیٹکس کا ویاپارک گٹھ بندھن اب بے نقاب ہو چکا ہے. سارے منترالے ٹھپ ہیں, کیول افواہ اور جھوٹ کا منترالے بڑی محنت سے کام کر رہا ہے. ڈیٹا جہاں سے چوری ہوا فیس بک, وہ بھی مودی جی کے متر مارک اور مودی جی بھائی بھائی کا نعرہ جو دے کر آئے تھے. ڈیٹا جس نے چور کیا وہ بھی آپ کے دوست, پھر بھی چور مچائے شور.
کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کانگریس پر الزام عراق میں مارے گئے 39 انڈین مزدوروں کے بارے میں لوگوں کو مبینہ طور پر گمراہ کرنے کے بعد جواب دہی سے بچنے کے لیے کر رہی ہے. ڈیٹا چوری کا یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب انتخابات میں فیس بک جیسے سوشل میڈیا کا کردار ووٹروں پر اثر انداز ہونے کے لیے بڑھتا جا رہا ہے. فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ نے یقین دلایا ہے کہ انڈیا اور کئی دیگر ملکوں میں انتخابات کے پیش نظر اب وہ اپنے کھاتے داروں کی تفصیلات چوری ہونے سے بچانے کے لیے سیکیورٹی کے مزید سخت اقدامات کرنے جا رہے ہیں. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
تو سوال یہ ہے کہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارمز پر آپ کا نجی ڈیٹا کتنا محفوظ ہے اور خود آپ اپنے اکاؤنٹ اور اپنی نجی معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جواب تلاش کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا لاہور میں سلیم غوری سے, جو اس شعبے کے ماہر ہیں اور نیٹ سول کے نام سے ایک کمپنی چلاتے ہیں. میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ انٹرنیٹ پر ہمارا ڈیٹا کتنا محفوظ ہے.
دیکھیں, بات یہ کہ کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قطعاً محفوظ ہے. میں جب اپنی انفارمیشن ڈالتا ہوں تو مجھے بہت کلیئر ہوتا ہے کہ جو بھی انفارمیشن میں کلاؤڈ پہ یا سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہا ہوں وہ پبلک ہے اور اس کو پبلکلی استعمال کیا جائے گا. تو میں کوشش رہتا ہوں کہ میں وہ انفارمیشن شیئر کروں جو مجھے معلوم ہے اگر پبلک ہو بھی جائے گی تو مجھے ذاتی کوئی نقصان نہیں ہوگا یا میری معلومات سے کسی اور کو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اوبیسلی عام لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ یہ انفارمیشن کسی طریقے سے بھی سیف نہیں ہے.
اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں ذاتی معلومات کے تحفظ کے لیے مناسب نظام موجود ہے؟ مثال کے طور پر کوئی ریگولیٹری میکینزم ایسا ہے کہ جس کے تحت اس بات کی نگرانی کی جا سکے کہ معلومات کا کوئی غلط استعمال تو نہیں ہو رہا؟
جی ابھی ریسنٹلی سائبر کرائم لا ان ایکٹ ہوا ہے جو بہت اسٹرانگ ہے اپنی اس میں, اور اس میں لوگوں کو اب سزائیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ایک سائبر کرائم ہے کہ اگر آپ کسی کی انفارمیشن لے کے اسے مس یوز کریں, اس کو ابیوز کریں یا اسے بلیک میل کریں یا اس کا استعمال وہ نہ ہو جو جس کی انفارمیشن وہ نہ چاہتا ہو, تو یہاں تو لا کافی سخت ہو گیا ہے اور اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ سزائیں بھی مل رہی ہیں.
اچھا غوری صاحب, آپ نے ذکر کیا اس بات کا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی معلومات فیس بک یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈال رہے ہیں اور ان کا کس طرح غلط استعمال ہو سکتا ہے. مجھے تھوڑی سی مثال دیں گے اس بات کی کہ وہ ایسی کیا معلومات ہے کہ جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے اور جو ہم عام طور پر اپنے فیس بک پروفائلز یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈال دیتے ہیں؟
دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں, جیسا میری پرسنل انفارمیشن ہے, جیسا میری ایج ایگزامپل لے لیجیے آپ. اب میری ایج از ویری پاورفل انفارمیشن کسی کے لیے بھی, کیونکہ میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں آ سکتا ہوں اس انفارمیشن کے ساتھ. لوگ میری یعنی میری سیگریگیشن کر سکتے ہیں کہ اس ایج کے لوگوں کو ہم نے اس طرح انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے. پھر میری پرسنل ذاتی جو میری ایکٹیویٹیز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن کسی کو, میرا ٹریول کتنا زیادہ ہے, میں ٹریول کہاں کرتا ہوں, وہ بہت بڑی پاورفل انفارمیشن ہے کہ دین پھر مجھے وہ بمبارڈ کر سکتے ہیں اس طرح کی نیوز سے اور اس طرح کی آفرنگ سے جو میں کرتا ہوں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کی پرسنل انفارمیشن سے. اب ذاتی طور پہ تو میں کافی اوپن ہوں, میں سوشل میڈیا بہت یوز کرتا ہوں, لیکن مجھے پورا وہ ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں پر کو اس کو مس یوز کیا جاتا ہے.
اچھا جب بھی ہم فیس بک پر کسی کی پروفائل دیکھتے ہیں تو فوراً ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مالی اسٹیٹس کیسا ہے, کتنا پیسہ اس شخص کے پاس ہو سکتا ہے یا یہ کس سرکل میں گھومتا ہے. تو مجھے ایک ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ بہت سے ہیکرز جو ہیں سب سے پہلا ان کا اسٹاپ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اس طرح کی معلومات حاصل کریں کہ آپ کس سرکل میں گھومتے ہیں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے یا آپ کے ماں باپ بھائی بہن کے نام کیا ہیں, اور اس سے ان کا جو راستہ ہے آپ کے اکاؤنٹس میں ہیک کرنے کا وہ اور آسان ہو جاتا ہے.
جی دیکھ رہا, موسٹ کیسز میں اگر آپ اپنا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن دیکھ لیں تو اس میں وہ آپ کی والدہ کا نام پوچھتے ہیں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ پوچھتے ہیں اور آپ کی کئی دفعہ کوئی اور انفارمیشن دیتے ہیں. اب یہ انفارمیشن اگر آپ نے شیئر کی ہوئی ہے کہ آپ کی مدر کا نام کیا ہے, آپ کے فادر کا نام کیا ہے, آپ کی ایج اگر آپ نے ڈیٹ ڈال دی ہے, تو سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ کریڈٹ کارڈ میں آپ سے پہلے پوچھتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ جب بھی آپ کو چینج لاتے ہیں. تو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سلی حرکت ہے یا بہت نامناسب آپ کے اپنے لیے کہ اپنی آپ پوری ڈیٹ آف برتھ سیو کریں یا اس کو شیئر کریں سوشل میڈیا پہ. دوسرا ہے کہ اپنے جو فیملی کے نام ہیں یا ڈیٹیلز ہیں وہ ہم بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ کس حد تک ہم چاہیں گے کہ وہ شیئر کی جائے.
اچھا اس کے علاوہ جہاں تک سیٹنگز کا سوال ہے فیس بک جیسے پلیٹ فارم پر, تو کس طرح کی احتیاط برت سکتے ہیں لوگ؟ کچھ سیٹنگز کا بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پریویسی کے, آپ کس حد تک پریویسی چاہتے ہیں, کون آپ کی پروفائل دیکھ سکتا ہے, اس کی سیٹنگز کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے آپ؟
دیکھیں فیس بک پہ اچھا خاصا آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جتنا چاہیں اپنا کنٹرول کر لیں انفارمیشن, کہ وہ صرف دو لوگوں کو جائے, ایون کئی دفعہ ایک کو بھی جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو, صرف ایک کو وہ کر دیں کہ آپ کی انفارمیشن جائیں, اور پھر آپ چاہیں تو ملینز کو جائیں. تو اس میں تو ہے بہت زیادہ آپ کی ایبلٹی ہے کہ آپ اپنا جو پروفائل ہے وہ کنٹرول کر لیں, جیسے کنٹرول پروفائل, اور صرف ان سے شیئر کریں جن کا آپ چاہتے ہیں. پھر لوگ تھوڑا سا پاسورڈ پہ بھی لاپرواہ ہیں, یہ بہت کریٹیکل ہے ہم سب کو سمجھنا کہ ہمارا پاسورڈ جو ہے وہ کی ہے ہماری انفارمیشن کے لیے, تو اس کا بھی ایک اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. صرف چار لیٹر لکھ دینا یا چھ لکھ دینا, ان میں بھی لاپرواہ ہونا, ان کو مکس نہ کرنا بھی ایک وہ ہے جسے ہیکر کے لیے آپ نے زندگی آسان کر دی, یعنی گاڑی آپ کھلی چھوڑ کے چلے گئے کہ آؤ بھائی میری گاڑی چرا لو آپ.
فیس بک کے سربراہ مارک زکربرگ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس پورے کیس میں ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن فیس بک کے 2 ارب کے لگ بھگ یوزرز ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں مقدار میں وہاں پرسنل انفارمیشن ہے, اس کا تحفظ کرنا فیس بک کے لیے بھی کتنا مشکل کام ہے؟
नहीं, लेकिन मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे। मैं सोचता हूँ कि जिम्मेदारी थी। देखिए, जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपने बिल्ड किया और इतने 2 अरब लोग आप पे डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं आप पे, कि जो इन्फॉर्मेशन मैं स्टोर कर रहा हूँ वो प्रोटेक्टेड होगी और मुझे तहफ़ मिलेगा इनसे, जो मेरे जो एडमिन है इसके, तो मैं सोचता हूँ यहाँ डेफिनेटली कोताही हुई है इनसे। और उसका हमने इम्पैक्ट देखा है उनकी शेयर प्राइस पे भी, उनको काफ़ी अच्छी खासी मार्केट से उन्हें पनिश किया है इस बात से। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जिम्मेदारी थी उनकी। और देखें, इट्स अ बिग बिजनेस, उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इसलिए है कि लोग सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं विद अ बिलीव कि मेरी इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टेड होगी।
लेकिन इस केस में बेसिकली इनकी पॉलिसीज जो थी वो शायद इतनी मौसर नहीं थी कि डेटा का तहफ़ किया जा सके, क्योंकि एक थर्ड पार्टी ने ये निजी मालूम इस्तेमाल की इंतखाबात के लिए।
देखिए सर, देखिए, अगर हैकर ने किया होता ना तो मैं इतना ज़्यादा अपसेट ना होता, क्योंकि किसी ने हैक कर लिया, किसने ब्रेक कर लिया। यहाँ तो फेसबुक और लगता है जैसे उनको मालूम था कि पूरा एक्सेस किया जा रहा है, पूरा डाटा एक्सेस किया जा रहा, डाटा हार्वेस्ट किया जा रहा है और डाटा से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। तो यहाँ मेरा कंसर्न है कि इनकी नॉलेज में था कि एनालिटिक्स वाले क्या कर रहे हैं इनके डाटा के साथ।
मैं इंटरनेट सिक्योरिटी के माहिर सलीम गौरी से बात कर रहा था। इंटरनेट पर सार्फिन के निजी डेटा के तहफ़ पर तश्वीश कोई नई बात नहीं है। माहरीन काफ़ी अरसे से इस जानिब तवज्जो दिलाते रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथी सकलैन इमाम मौजूद हैं। सकलैन, आप काफ़ी रिसर्च करते रहे हैं इस बारे में, मुझे थोड़ा बताएंगे ये बिग डेटा क्या होता है और क्या फेसबुक को पहले कभी इस इल्ज़ाम का सामना हुआ है कि उसने दूसरी कंपनियों को बिग डेटा फराहम किया हो?
सुहेल, बिग डेटा असल में वो आदाद व शुमार या वो कंप्यूटर पे होने वाली बाई जो उनकी बाइट्स होती हैं, जो तमाम लोगों के इंफॉर्मेशन ज़ाती या कंपनी की या किसी भी हवाले से उनकी पसंद या नापसंद, ख़ास तौर पे जिस तरह हम देख रहे हैं कि फेसबुक पे जो कुछ लोग लिखते हैं अपने बारे में या लाइक्स या डिसलाइक्स करते हैं, ये सारे के नतीजे में एक डेटा इकट्ठा हो रहा है उनका, उनकी शख्सियत का। इसी तरह बिज़नेस के हवाले से बहुत सारा डेटा है। गूगल पे जब आप सर्च कर रहे हैं तो गूगल में जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं या आप ले रहे हैं या वहाँ पे जो इनपुट डाल रहे हैं अपनी, यानी अपलोड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये सब मिल मिला के एक समझे कि मिलियंस से भी मिलियंस और मिलियंस के बिलियंस आप यूँ कह लें, वो एक डाटा बन रहा है,
एक तस्वीर बन जाती है पूरी,
बहुत बड़ा डाटा है। अब उस डाटा का सिर्फ यानी कि ये बिग डाटा एक तो है, लेकिन उस डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका तजिया करके उसका इस्तेमाल गलत और सही तय करता है।
अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे कि पहले इस बारे में क्या रद्द अमल सामने आया था?
देखिए, जो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि जब ये इस पर इल्ज़ाम जो लगा था वो लगा था 2008 में
जी
पहला, लेकिन वो उस पर किसी ने तश्वीश यानी कोई ख़ास सीरियस नहीं लिया। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पे ये बात आई थी वेबसाइट्स पे कि ये सीरियस मसला बन रहा है, लेकिन किसी ने संजीदगी से तस्वर इसलिए नहीं किया कि उस इंटरनेट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी।
अच्छा।
लेकिन 2012 में आकर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम एक तुर्की निषाद अमरीकी सोशोलॉजिस्ट हैं ज़ैनब तौफीकी, उन्होंने किताब एक लिखी, बल्कि रिसर्च थीसिस था जिसको बाद में किताब की सूरत भी दी थी। तो उन्होंने ये तहकीक की थी कि जो उस ज़माने में मिस्टर मसीना एक अमरीकी सदर जो सब दोबारा इलेक्शन लड़ रहे थे बाराक ओबामा, उनकी वो कैंपेन चला रहे थे, तो उस कैंपेन में उन्होंने जो लोग हायर किए थे वो सोशल डिजिटल डेटा के रिसर्च एनालिस्ट वगैरह थे, और वो उससे पहले बाराक ओबामा की कैंपेन में रिसर्चर बनने से पहले वो पहले किसी प्राइवेट सेल्स मार्केट के डायरेक्टर्स रहे हैं। तो उनको वहाँ पर लाया गया था एक डेटा एनालाइज करने के लिए। तो वो क्या डेटा था उस पर ज़ैनब तौफीकी की अपनी रिसर्च ये है कि वो फेसबुक से डेटा लिया गया था, 4 किस्म का डाटा डिवाइड किया था उन रियासतों का जो स्विंग स्टेट्स कहलाती है, यानी जहाँ पे कोई भी कभी जी सकता है कभी कोई हार सकता है और बड़े मार्जिन पे होती है। फिर एक ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा किया गया जो बहुत सपोर्टर थे बाराक ओबामा के, लेकिन उनको परसुएट करना था कि ज़रूर आए। फिर एक ऐसा डाटा इकट्ठा किया था जो नाराज़ लोग थे उनको किस तरह टारगेट करना है, और फिर एक ऐसी रियासत थी जहाँ पर ये जीत रहे हैं लेकिन अपनी मार्जिन या इलेक्ट्रल वोट्स बढ़ाने के लिए उनको टारगेट कर रहे थे। तो ये सारा डाटा बना के उसके मुताबिक कैंपेन चलाएगी। तो अब ज़ैनब तौफीकी जी
نہیں اچھا ثقلین پاکستان میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں اس پارلیمنٹری الیکشن میں سوشل میڈیا کافی اہم کردار ادا کرے گا. مجھے بتائیں کہ کبھی ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک سے متعلق کوئی ڈیٹا ہو جو فراہم کیا گیا ہو کسی کو؟
دیکھیں ابھی تک جو خبر آئی وہ تو یہ کیمبرج انالیٹکس کی طرف سے آ رہی ہے جو کھل کے آ رہی ہے, لیکن زیر توفیقی کے مطابق یہ ڈیٹا اویلیبل ہے. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں شیئر ہو رہا ہے, اور چاہے فیس بک بظاہر ذمہ دار ہے یا نہیں, لیکن ان کی یہ ذمہ داری ضرور ہے, جیسا کہ غوری صاحب نے کہا بھی آپ کی گفتگو میں, کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرے, محفوظ کرے. تو اب لگ یہ رہا کہ محفوظ نہیں رہا ہے. مثال طور پہ پاکستان کے ایک بلاگر طیب بلوچ نے لکھا ہے اور ایک حزب اختلاف کے ایک لیڈر اسد عمر نے بھی الزام لگایا ہے کہ پاکستان کی حکمران جماعت جو ہے وہ اسی کیمبرج انالیٹکس سے یہ فیس بک کا ڈیٹا استعمال کر کے اپنی انتخابی مہم میں اور اپنی جو دوسری کیمپین مہم چلا رہی ہے جوڈیشری وغیرہ کے بارے میں, اس کو استعمال کر رہی ہے.
ہاں لیکن ثقلین یہ بھی یاد دلاتے رہیں دلاتے جائیں اپنے سننے والوں کو کہ مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ اب تدارکی اقدامات کیے جائیں گے کیونکہ تین ملکوں میں بڑے انتخابات ہونے والے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے. سیربین کے نصف سے نصف پر آپ سنتے ہیں کھیلوں کی خبریں اور اہم عالمی خبروں کی سرخیاں. بس ذرا دیر.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں یا ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ.
آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 94 رن سے شکست دے دی ہے. دمبولا میں پاکستان کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 250 رن سکور کیے. کپتان بسما معروف نے 89 رنز کی اننگ کھیلی. جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 37 اوور میں 156 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ادھر ممبئی میں سہ ملکی کرکٹ سیریز کے پہلے T20 میچ میں آسٹریلیا کی خواتین ٹیم نے انڈیا کے خلاف 6 وکٹوں سے کامیابی حاصل کر لی ہے. کل آسٹریلیا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. آکلینڈ میں پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا اختتام نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کے خلاف 117 رنز کی برتری کے ساتھ کیا. ان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہیں. انگلینڈ نے کھیل کا آغاز کیا تو ان کا کوئی کھلاڑی بھی جم کر نہ کھیل سکا. پوری ٹیم محض 58 رنز پر پویلین لوٹ گئی. کوریا میں 19ویں ایشین اسکواش ٹیم چیمپئن شپ میں مردوں کے مقابلوں میں پاکستان نے سری لنکا کو 3-0 سے شکست دے دی ہے, جبکہ خواتین مقابلوں میں پاکستان نے تھائی لینڈ کے خلاف 3-0 سے کامیاب بھی حاصل کی. سنگاپور میں شروع ہونے والی بین الاقوامی یوتھ گرلز نیٹ بال سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے مطابق 27 مارچ کو شروع ہونے والی سیریز کے لیے 17 رکنی پاکستانی دستہ سنیچر کو سنگاپور روانہ ہوگا, جہاں ان کے سنگاپور کے خلاف 3 میچز ہوں گے. میامی اوپن ٹینس میں سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز کو جاپان کی نومی اوساکا کے ہاتھوں 6-3 اور 6-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. 5 مرتبہ کے عالمی چیمپئن رونی اوسالیون سنوکر پلیئرز چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے چین کے ڈنگ جن ہوئے کو 6-3 سے شکست دی. آسٹن میں کھیلے جانے والے پہلے ورلڈ گولف چیمپئن شپ مقابلے میں ناردرن آئرلینڈ کے روری مکل رائے کو امریکہ کے پیٹر ایلائن کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا.
آج سیربین کا بڑا موضوع فیس بک کا یہ اعتراف رہا کہ اپنے صارفین کی نجی معلومات کے تحفظ میں اس سے غلطیاں ہوئی ہیں. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, پتہ آپ کو معلوم ہی ہے bbcurdu.com. اس وقت ہماری ویب سائٹ پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبریں کیا ہیں تھوڑا وقت نکال کر ایک نظر ضرور ڈالیے گا.
پوڈکاسٹ
پاکستان میں سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا گیا ہے. وہ سینٹ میں پہلی خاتون قائد حزب اختلاف بن گئی ہیں. فیس بک نے اعتراف کیا ہے کہ صارفین کی نجی معلومات کے استعمال کے حوالے سے ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں سابق ایس پی ملیر راؤ انوار کو 30 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. شام کے علاقے مشرق غوطہ میں سینکڑوں کی تعداد میں باغی جنگجو اور ان کے خاندان علاقے سے نکل رہے ہیں. انخلا کا عمل روس کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد شروع کیا گیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج درآمد کی جانے والی چینی مصنوعات پر نئے ٹیکسوں اور ڈیوٹی کا اعلان کرنے والے ہیں. چین کا کہنا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی تجارت کے ضوابط کی خلاف ورزی کر رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
آپ بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں میں اقلیتی مسیحی برادری کے افراد کے خلاف تشدد اور انہیں ہراساں کرنے کے واقعات میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے. صوبہ پنجاب کے 5 بڑے شہروں میں گزشتہ 1 ماہ کے اندر پیش آنے والے واقعات میں درجنوں افراد کو اپنے گھروں سے بھاگنا پڑا ہے. لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
گزشتہ ماہ لاہور کے رہائشی ایک 18 سالہ مسیحی نوجوان پر توہین رسالت کا الزام لگا. اس کے بعد پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال میں درجنوں مسیحی خاندانوں سمیت ان صاحب کو بھی جان بچانے کے لیے علاقہ چھوڑنا پڑا. ملزم کی گرفتاری کے بعد حالات قدرے بہتر ہیں مگر یہ اب بھی خوف زدہ ہیں.
چونکہ مذہبی معاملہ ہے اور جو افواہیں انہوں نے غلط پھیلائی ہیں اور جنہوں نے سنی ہیں، بے شک ان کو رتی بھر بھی علم نہ ہو کہ انہوں نے ان کا کچھ حصہ ہے یا نہیں ہے، تو کوئی بھی جذباتی انداز میں نقصان پہنچا سکتے ہیں.
گزشتہ 1 ماہ کے دوران صوبہ پنجاب میں 5 واقعات میں سینکڑوں افراد متاثر ہوئے. ساہیوال اور بورے والا میں گرجا گھروں پر حملے ہوئے. شیخوپورہ میں ایک مسیحی شخص کو اغوا کے بعد قتل کر دیا گیا. لاہور میں 1 اور فیصل آباد میں 6 افراد پر توہین رسالت کے مقدمات درج ہوئے. سینکڑوں افراد کو کشیدگی سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا. ماضی کی طرح اس بار بھی یہاں کے لوگوں کو جان بچانے کے لیے گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا. ان میں سے زیادہ تر افراد اب گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں. تاہم عدم تحفظ اور خوف کی فضا تاحال قائم ہے. حالات اس قدر مشکل ہیں کہ ان صاحب کو گھر ہی نہیں شہر بھی چھوڑنا پڑا. وہ اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہاں بیٹھے بھی اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے.
میں ان کی وہ گالیوں سے اور ان کی نفرت سے مطمئن نہیں ہوں کہ کہیں وہ کسی ذاتی کسی رنجش کی بنا پر مجھے نقصان دے دیں تو میری بیٹیاں کل کو روتی نہ رہیں. اور میرے مولانا حضرات جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلتے ہیں. پولیس نے کہا ایک دن تو وہ مجھے چھوڑ آئیں گے لیکن بعد میں میری حفاظت کون کرے گا.
ایسا 1-2 مرتبہ نہیں ہوا اور نہ ہی پہلی مرتبہ ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ حکومت کسی ایک فرد یا گروہ پر لگنے والے الزام کے بعد اس کی پوری برادری کو تحفظ فراہم کرنے میں کیوں ناکام نظر آتی ہے. عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور.
ادھر کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس میں سابق ایس پی ملیر راؤ انوار کو 30 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اس طویل ریمانڈ کی وجہ سیکیورٹی سے متعلق خدشات بتائی گئی ہیں. صحافیوں کو کمرہ عدالت سے دور رکھا گیا. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
راؤ انوار کو بختر بند گاڑی میں پولیس کی متعدد گاڑیوں کے ہمراہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا. تفتیشی پولیس افسر نے ملزم کا 30 روز کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا. عدالت نے ملزم راؤ انوار سے دریافت کیا کہ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں، جس پر راؤ انوار نے کہا کہ وہ پولیس افسر ہیں، انہیں معلوم ہے کہ تفتیش کے لیے ریمانڈ کی ضرورت پڑتی ہے. عدالت نے واضح کیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ان کا 30 روز کا ریمانڈ دیا جا رہا ہے. عدالتی احاطے میں ملزم راؤ انوار کی آمد سے لے کر عدالت میں پیشی تک صحافیوں کو دور رکھا گیا. راؤ انوار کے وکیل جاوید چھتیاری نے سماعت کی تفصیلات بیان کیں. بختر بند گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے صحافیوں کے سوال کے جواب میں انہوں نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہیں عدالت سے انصاف کی امید ہے. اس سے پہلے آج صبح عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت کے موقع پر ڈی ایس پی قمر احمد سمیت گرفتار 10 پولیس اہلکاروں کو پیش کیا گیا. مقدمے کے تفتیشی افسر ایس پی عابد قائم خانی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نقیب اللہ قتل کیس میں پولیس نے جو اسلحہ و بارود ظاہر کیا تھا، اس مقدمے میں راؤ انوار کا ریمانڈ لینے کے لیے انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں کے انتظامی جج کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے. عدالت نے حکم جاری کیا کہ ملزم کو پہلے اس عدالت میں پیش کیا جائے، جس کے بعد پولیس کی مرضی ہے اسے جہاں بھی پیش کرے۔ ایس پی عابد قائم خانی نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے راو انوار کو غیر معمولی سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا۔ واضح ہے کہ راو انوار نے کئی ماہ کی روپوشی کے بعد گزشتہ روز خود کو سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا، جہاں سے انہیں گرفتار کر کے کراچی پہنچایا گیا۔ اس سے پہلے انزاد دہشت گردی کی عدالت راو انوار کی گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کر چکی ہے۔ یاد رہے کہ ملیر کے سچل تھانے میں ایس ایس پی راو انوار کے خلاف قتل اور انزاد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقتول نقیب اللہ کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ راو انوار نے نقیب اللہ کو عثمان خاصکیلی گاؤں میں ایک مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور ان کا تعلق تحریک طالبان سے بتایا تھا۔ نقیب اللہ کے والد محمد خان محسود نے ایف آئی آر میں بتایا ہے کہ 3 جنوری کو مبینہ طور پر راو انوار کے سادہ کپڑوں میں ملوث الکار ان کے بیٹے نقیب اللہ اور حضرت علی اور قاسم کو اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں 6 جنوری کی شب حضرت علی اور قاسم کو سپر ہائی وے پر چھوڑ دیا، لیکن راو انوار نے نقیب اللہ کو قید رکھا اور اس کا موبائل فون بھی بند کر دیا۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ نقیب اللہ کے رشتے دار اس کی تلاش کرتے رہے لیکن معلوم نہیں ہوا۔ ان کے والد نے ایف آئی آر میں کہا ہے کہ 17 جنوری کو ٹی وی اور اخبارات سے انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے کو راو انوار اور اس کے اہلکاروں نے جعلی مقابلے میں ہلاک کر دیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
ادھر انڈیا کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں ایک ذیلی عدالت نے گائے کے تحفظ کے نام پر ایک غریب مسلمان کے قتل کے جرم میں 11 افراد کو عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے میں نے ریاست کی راجدھانی رانچی میں صحافی روی پرکاش سے رابطہ کیا۔
یہ پچھلے سال کا معاملہ ہے، 29 جون 2017 کو علیم الدین نام کے ایک شخص ہیں جو رام گڑھ ضلع کے گدی کے رہنے والے تھے، ڈرائیور تھے وہ، تو ابھی ماروتی وین میں کچھ میٹ لے کر جا رہے تھے بازار ٹاڑ، تو لوگوں نے ان کو گھیر کے انہیں پیٹا اور اتنا پیٹا کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ ان کو اسپتال لے جایا گیا اور اسپتال میں ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ مار دیے گئے، وہ مر چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ تھا اور اس میں جو آروپ لگا تھا جن لوگوں پر پیٹنے کا، اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی جو جھارکھنڈ میں ابھی ستہ میں ہے، ستاسین ہے، اس کے کسان مورچے کے سنیوجک جو تھے نتیانند مہتو، ان پر آروپ لگا تھا کہ انہوں نے سازش کری ان کو مارنے کی، اور یہ گور اکشا سمیتی ہے جس کے ادھیکش تھے، ان پر بھی یہ آروپ لگا کہ ان لوگوں نے سازش کی اور سازش کر کے ان کو مارا۔ تو کل 12 لوگوں پر کے خلاف ہتیا کا مقدمہ ان کی پتنی جو ہیں مریم خاتون نے درج کرایا تھا، اور تب سے یہ معاملہ چل رہا تھا فاسٹ ٹریک کورٹ میں۔
روی، یہ کہا گیا تھا اس وقت کہ یہ لوگ گورکشک تھے اور ان پر علیم الدین انصاری پر یہ الزام تھا کہ وہ شاید گائے کے گوشت کا کاروبار کرتے تھے، اس بارے میں پولیس کا کیا کہنا ہے؟
پولیس نے کہا تھا کہ وہ گوشت کا کاروبار کرتے تھے، وہ میٹ گائے کا ہی تھا، یہ تب پرمانت نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کو لیب میں بھیجنے کی بات تھی، کیونکہ میٹ کا ٹکڑا تھا بہت زیادہ، جس کو فورینسک لیب میں بھیجا گیا تھا جانچ کے لیے کہ وہ گائے کا میٹ ہے یا نہیں۔ اور ان کی پتنی کا کہنا ہے اس معاملے میں، کیونکہ میٹ گاڑی میں تھا اور کہاں سے وہ میٹ آیا اور کن لوگوں نے ڈالا، اس کی بھی کوئی پختہ جانکاری ان کے پریوار کو نہیں تھی۔ ان کے جو شوہر تھے وہ معمولی سے ڈرائیور تھے اور وہ ڈرائیونگ کر کے اپنا پیٹ چلاتے تھے۔ تب پولیس نے یہ کہا تھا حالانکہ کہ علیم الدین کے خلاف بھی کچھ کرمنل کیسز پہلے پینڈنگ تھے جس میں وہ جیل بھی گئے تھے، اس کے بعد سے باہر نکل کر وہ ڈرائیوری کر کے اپنے گھر کو چلاتے تھے۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کیا کہا، کس نوعیت کی سزائیں سنائی گئیں اور عدالت کے اپنے ریمارکس کس طرح کے تھے؟
عدالت نے مانا کہ یہ ایک نشنس ہتیا ہے اور اس کے لیے کانسپیریسی کی گئی، کیونکہ لوگوں نے 15 کلومیٹر تک پیچھا کیا ان کا، جب یہ دیکھا کہ بھیڑ ہو گئی ہے تو بھیڑ میں آنے کے بعد یہ حلہ ہوا کہ ان کی گاڑی میں گائے کا مانس ہے، اور کیونکہ گائے کا مانس ہے تو لوگوں کی بھاونا کو اکسا کر انہیں پیٹا گیا اور پیٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ تب پولیس نے یہ کہا کہ شاید رنگداری وصولتے ہوں لوگ جو کوریڈور دیتے ہیں سیف گائے کا مانس لے جانے والے لوگوں کو، اس کے چکر میں ان کی ہتیا کی گئی ہے۔ تو عدالت نے یہ مانا ہے کہ یہ کانسپیریسی تھی، کیونکہ ہتیا کی گئی ہے تو 302 جو بھارتیہ دنڈ ودھان کی دھارا ہے اس کے تحت مقدمہ ہوا تھا، اور اس میں سبھی کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، 11 لوگوں کو لائف امپرزنمنٹ دیا گیا ہے، اور ایک آدمی جو اس میں نیمڈ تھا وہ کیونکہ بچہ تھا تو اس کا معاملہ جوینائل کورٹ میں چل رہا ہے۔
روی، گزشتہ 3-4 برسوں میں گائے کے تحفظ کے نام پر مسلمانوں کے قتل کے کئی واقعات ہوئے ہیں، کئی ایسے واقعات بھی ہوئے جن میں انہیں زد و کوب کیا گیا، بری طرح مارا پیٹا گیا، لیکن شاید یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں باقاعدہ طور پر کسی کو اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔
جی، یہ ایک اتفاق ہے کہ جھارکھنڈ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے، اور جو بھارت میں وپکش ہے وہ یہ آروپ لگاتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ستا میں آنے کے بعد پورے دیش میں مسلمانوں پر حملے ہوئے ہیں۔ انفیکٹ جھارکھنڈ میں بھی کئی ایسی گھٹنائیں ہوئیں جب پشو چوری کے نام پہ لوگوں کو پیٹا گیا، اس میں زیادہ جو مرنے والے لوگ تھے ان میں زیادہ سنکھیا مسلمانوں کی تھی۔ واٹس ایپ پہ ایک میسج کو لے کر بھی پٹائی ہوئی، وہ مرنے والا مسلمان تھا۔ تو مسلمانوں پر حملے کی گھٹنائیں ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ بھاجپا کا ہی شاسن ہے جھارکھنڈ میں، اور جھارکھنڈ سرکار کی پولیس جو ان کے ادھین کام کرتی ہے اس نے جانچ کی اور جانچ میں ان سب کو دوسی پایا، ان سب کے خلاف چارج شیٹ داخل کی 90 دن کے اندر، جس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر کہی جا سکتی ہے، اور یہ دیش کا پہلا معاملہ کہا جا رہا ہے سزا ہونے کا، اس لیے کیونکہ کسی بھی راجیہ میں اتنی جلدی ان معاملوں میں جانچ پولیس نے پوری نہیں کی، اور کہیں پر کسی سزا کا اعلان اب تک نہیں ہوا ہے۔
یہ تھے رانچی سے صحافی روی پرکاش، اور اب سنیے آپ کی آرا پر مبنی پروگرام آپ کی بات، ترتیب و پیشکش صبا احمد۔
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام۔ شروع کرتے ہیں کرکٹ کی بات سے، اور اس ہفتے بھی کرکٹ کے چاہنے والے کافی پرجوش نظر آئے۔ پاکستان سپر لیگ یعنی پی ایس ایل کا فائنل میچ اتوار کو کراچی میں ہونے جا رہا ہے، تو آئیے سنتے ہیں کہ کرکٹ کے شائقین اپنے جوش کا اظہار کیسے کر رہے ہیں۔
میں ضلع سانگر شہر 18 میل سے غلام سربک کی بات کر رہا ہوں، اور ہم بہت ہی خوش ہیں، ہر میچ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ جس طرح لاہور میں دو میچ ہوئے ہیں، امن امان سے ہمارا یہ دعا ہے کہ فائنل بھی کراچی میں امن امان سے ہو جائے، اور پشاور زلمی ہمارا فیوریٹ ٹیم ہے، پروفیسر محمد حفیظ ہمارا فیوریٹ کھلاڑی ہے، اللہ کرے تو پشاور زلمی جیتے یہ فائنل بھی۔
میرا نام حسن ہے اور میرا تعلق شیالکوٹ سے ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں جو پی ایس ایل جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے اس دفعہ، تو ابھی جو ہے پی ایس ایل پاکستان میں آ رہی ہے، چلو آہستہ آہستہ آ رہی ہے، جس طریقے سے بھی آ رہی ہے بڑی اچھی بات ہے، اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور میری فیوریٹ ٹیم جو ہے وہ پشاور زلمی ہے، اور ڈیرن سیمی کا میں بہت بڑا فین ہوں۔
میرا نام نکاش ہے اور میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ پی ایس ایل کے میچز بہت مزے کے ہو رہے ہیں اس بار، لاسٹ میچ جو پشاور زلمی کا اور کوئٹہ کا ہوا ہے وہ تو ایکسٹرا آرڈنری میچ تھا، جس طریقے سے لاسٹ بال پر کیچ ڈراپ ہوا اور وہ سارا ایک بہت اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوا۔
سنتے ہیں کہ کراچی میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان شہری نقیب اللہ محسود کے مبینہ فرضی مقابلے میں قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم ایس ایس پی راؤ انوار کے سپریم کورٹ میں پیش ہونے اور ان کی گرفتاری کے حوالے سے ہمارے سامعین نے اپنے رائے ریکارڈ کرواتے ہوئے کیا کہا۔
شاہد محمود لنگڑیال ایڈوکیٹ میرا نام ہے، راولپنڈی سے میں ہوں۔ پاکستان میں جس طرح سے ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اسی طریقے سے ایک اور ٹرم بھی ہے کہ گڈ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ اور بیڈ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ۔ یہ کوئی پہلا انکاؤنٹر نہیں تھا، لیکن کیونکہ کسی کا کوئی والی وائرس نہیں تھا، اس کی فین فالوئنگ اتنی نہیں تھی، تو وہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی نہیں آیا، اور پاکستان کی عدالتوں کے سامنے بھی نہیں آیا، اور پاکستان کے جو باقی ارباب اختیار ہیں ان کے سامنے بھی نہیں آیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہاں چہرے دیکھ کے انصاف کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے جو انتہائی قابل افسوس۔
میرا نام محمد علی نکی ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ کل کے دن کی بات ہے کہ راؤ انوار صاحب گرفتار ہوئے ہیں، جن پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق لشکر جھنگری سے ہے، کہ ابھی تک تو راؤ انوار صاحب پر یہ الزام ہے کہ یہ قتل ماورائے عدالت، اگر راؤ انوار صاحب مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک کڑی سزا ملنی چاہیے، تا کر کے آئندہ کے لیے یہ ایک مثال بنے۔
چلتے چلتے صبح پنجاب سے تعلق رکھنے والی ہماری ایک سامع آیوشا رانا کا پیغام شامل کرتے ہیں، جو کہ پاکستان میں جنسی ہراسگی کا شکار ہونے والی خواتین کے لیے اپنا پیغام بھیج رہی ہیں۔
تو خواتین کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کیا چیز میری فیور ہے اور کیا چیز نہیں ہے، آپ کو یہ چیزیں آفس میں باہر چلتے پھرتے ہر جگہ فیس کرنی ہے، اور خالی یہ نہیں کہ آپ صرف خود کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، باقی بلکہ آپ اپنے سے دوسرے جو طبقے کے لوگ ہیں، آپ کے گھروں میں جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں، یہ آپ کے اسکول میں بچے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے سب کو ایجوکیٹ کر۔
اور جنسی ہراسگی کے بارے میں ہی بات کرتے ہوئے عرفان علی کا پیغام بھی سماعت فرمائیے۔
ریموٹ ایریاز میں بہت زیادہ سیکچوئل ہراسمنٹ ہوتی ہے، جس کے لیے وہ خواتین اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، تو ان کے لیے بھی ہمیں ایک ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہوگی کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی ایزیلی باہر نکل سکتی ہیں, تعلیم حاصل کر سکتی ہیں خواتین, اور اپنی جاب بھی کر سکتی ہیں, اپنے روزی کے جتنے ان کے وسائل ان کو بھی یوٹیلائز ایزیلی کر سکتی ہیں. تو میرا ان خواتین کے لیے پیغام ہے کہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمت پیدا کریں اپنے میں اور ہمت بھر کے ان شاء اللہ تعالیٰ باہر آئیں. اب جب تک ان عناصر کو ہم ٹیک آف نہیں کریں گے تب تک یہ عناصر نہیں دبائے جا سکتے.
اب آخر میں دور دراز علاقوں میں رہنے والے سامعین کے حکام بالا کے لیے بھیجے گئے پیغامات.
میں امید علی بات کر رہا ہوں, ہمارے شہر کا نام تحصیل روجان ہے اور ضلع کا نام راجے پور ہے. ہمارے گاؤں میں جو ہے نا نہ سکول ہے نہ ہی پکی سڑک ہے, ہم لوگ جو ہے نا ذلیل ہو رہے ہیں. ہم وزیر خارجہ کو اور وزیر اعظم کو یہ توجہ کرنا چاہیے, اس غریب شہر میں بھی سکول ہونا چاہیے.
میرا نام ہدایت اللہ ہے, میں ضلع راجے پور سے بات کر رہا ہوں. میرا شہر جو ہے شاہوالی ہے, لیکن ہم دریا کے اس کنارے پہ ہم کو بھونگ نزدیک لگتا ہے. اس سائڈ پہ ہمیں نہ روڈ دیا جا رہا ہے, نہ گیس, نہ کوئی سہولیات, نہ کوئی اسکول.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیں, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے. آئیے چین کا ذکر کرتے ہیں, جس کا کہنا ہے کہ اس کی برآمدات پر امریکہ نے اگر ٹیکس کی شکل میں مزید پابندیاں عائد کیں تو وہ بھی جوابی کارروائی کرے گا. چین کا دعویٰ ہے کہ امریکہ عالمی تجارت کے ضابطوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. مزید تفصیلات کے لیے میں نے چین کی راجدھانی بیجنگ میں صحافی سائبل داس گپتا سے رابطہ کیا اور پہلے چین کے موقف کی تفصیل معلوم کی.
چین نے یہ کہا کہ ٹریڈ وار کسی کے فائدے کا نہیں ہے اور ہم ٹریڈ وار نہیں چاہتے ہیں, لیکن اگر ضرورت پڑی اور ہم پر بہت زیادہ ہیٹ بڑھایا جاتا ہے تو ہم ریٹیلیشن کے لیے تیار ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں.
تو مجھے اس کا تھوڑا سا پس منظر بتائیں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایلومینیم اور اسٹیل پر بھی نئے ٹیرفز یا محصول کا اعلان کیا تھا, اس کے بعد چین کا کیا رد عمل تھا, کیا کیا اس نے؟
دیکھیے شہر جی, چار یا پانچ آرتھک اور راجنیتک مسئلے ایک ساتھ ہوئے ہیں. ایک طرف یو ایس میں ایلومینیم اور اسٹیل پہ ٹیرف بڑھایا گیا, دوسری طرف یو ایس میں چناؤ ہو رہے ہیں اور ٹرمپ اپنے لوگوں کے آگے ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے. چین میں بیجنگ میں سی جن پنگ پر نیا قانون بنا, اس میں ان پر جو ریسٹرکشن ہے زندگی بھر آپ کو پریسیڈنٹ بن سکتے ہیں. یہ ساری باتیں ایک وقت آئی اور ایسے وقت پر کچھ حد تک پولیٹیکل اپمینشپ والی بات بھی آ جاتی ہے اور اس لیے چین کو ریٹیلیشن کی بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم بھی بدلہ لیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن چین بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ٹریڈ وار کسی کے فائدے کا نہیں ہے اور ہم چاہتے نہیں. اور صحیح معنی میں چین کی آج جو پرستھتی ہے اس میں ٹریڈ وار چین کو توڑ دے گی, بہت نقصان کرے گا, لیکن امریکہ کو نقصان کرے گا لیکن اتنا نہیں.
تو جہاں تک میری معلومات ہے سیبل صاحب, چین اور امریکہ بہت بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, تو اگر اس طرح کی کوئی تجارتی جنگ چھڑ جاتی ہے تو امریکہ کو بھی کافی نقصان پہنچے گا اس سے.
بالکل بالکل پہنچے گا, اور خاص کر کے امریکن کمپنی جو یہاں کام کر رہے ہیں. ایسی کئی امریکن کمپنی ہیں جن کا 30-40% منافع صرف چین سے آتا ہے, ان سب کو نقصان پہنچے گا.
تو اس بارے میں ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے کہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر یہ ایکسپیکٹڈ ہے یا توقع ہے اس بات کی کہ صدر ٹرمپ نئے محصول یا ٹیکسز کا اعلان کر سکتے ہیں؟
بھائی، دنیا بھر کے انالسٹ اور ریسرچرز نے اس چیز پر دھیان دیا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ٹرمپ صاحب اپنے راستے سے مڑنے والے نہیں ہیں. زیادہ سے زیادہ ٹرمپ یہ کریں گے کہ یوروپین یونین کو ایگزمشن دے دیں گے، جس طرح سے انہوں نے کینیڈا اور آسٹریلیا کو ایگزمشن دیا ہے. تو کم سے کم یوروپ میں اس کے ورودھ میں آواز نہ ہوئے، کم سے کم یوروپ اور چین ہاتھ نہ ملائے. زیادہ سے زیادہ اتنا کریں گے، یہ بھی شاید کریں گے نہ کریں گے، لیکن چین کو ٹارگیٹ کرنا ہے. یہ پہلے دن سے بول کر آئے ہیں اور یہ کریں گے. عام طور سے یہ مانا جاتا ہے کہ ٹرمپ پریشر اس لیے ڈال رہا ہے کہ سیکشن 301 کے انترگت ہر کنٹری یو ایس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتی ہے. تو زبردستی چین کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ڈالنا ہے اور چین سے کنسیشن نکلوانا ہے، یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس ٹرمپ کی اسٹریٹجی.
تو پھر اب آپ کے خیال میں یہ مسئلہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟
مسئلہ کے تین پہلو ہیں. ایک تو چین اور امریکہ کا رشتہ، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لیوریجز ہیں، دونوں کے ہاتھ میں جو شکتیاں ہیں اس کا کیسے استعمال ہوگا. چین کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی شکتی ہے لیکن وہ انو بم کی طرح ہے اور وہ شاید استعمال نہیں کرے گی. وہ ہے کہ چین دنیا کا سب وہی دیش ہے جو سب سے زیادہ امریکن بانڈ خریدتی ہے. چین نے اگر وہ مارکیٹ میں ڈمپ کرنا شروع کر دیا تو امریکن اکنامی کی طرح ہے. لیکن وہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے، اتنے ٹریلین ڈالرز ہے، اس کو ڈمپ کرنے سے چین کو بھی نقصان ہوگا، اس لیے شاید وہ نہیں کرے گی. لیکن یہ پاور چین کے پاس ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ لکھنا ہے کہ ڈبلیو ٹی او کا جو نیگوسیشن دو سپتاہ کے بعد آنے والا ہے، اس میں کیا رویہ لیا جاتا ہے. اگر ڈبلیو ٹی او میں یوروپ اور چین اور آسٹریلیا کینیڈا سب مل کے امریکہ کو سامنا کرے یا کارنر کرنے کی کوشش کرے تو کافی حد تک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کمزور ہو جائے گی، لیکن شاید یہ نہیں ہوگا. تو یہ کل ملا کے انسرٹینٹی کا پکچر بن رہا ہے.
بیجنگ سے صحافی سائبل داس گپتا. آئیے بنگلہ دیش کا رخ کرتے ہیں، جہاں برما سے جان بچا کر بھاگنے والے روہنگیا مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں پناہ لے رکھی ہے. بی بی سی کی تفتیشی ٹیم کو علم ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کے روہنگیا پناہ گزین کیمپوں سے نوجوان لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے اسمگل کیا جا رہا ہے. تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ غیر ملکی افراد کو یہ لڑکیاں بآسانی دستیاب ہیں. نامہ نگار مشیل حسین کی رپورٹ، نصرت جہاں کی زبانی.
خلیج بنگال کے ساحل پر واقع اس چھوٹے سے شہر میں بڑا کاروبار سیاحت رہا ہے، لیکن یہ اب امدادی اداروں کا مرکز بن گیا ہے جو شہر کے قریب واقع مہاجر کیمپوں میں میانمار سے یہاں پہنچنے والوں کی مدد کر رہے ہیں. لیکن اب کاکس بازار کی دکانوں، ساحل سمندر پر واقع شراب خانوں اور ہوٹلوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک کھلا راز بن چکا ہے. بچوں کو جسم فروشی کے لیے استعمال کرنے کی متعدد کہانیاں سننے کے بعد بی بی سی نے یہاں آ کر دیکھا کہ یہ کتنا سچ ہے. مہاجر کیمپ میں ہماری ملاقات ایک 14 سال کی روہنگیا لڑکی سے ہوئی، جس نے ہمیں بتایا کہ وہ جب سرحد پار کر کے بنگلہ دیش پہنچی تو اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا.
ایک وین میں کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے ساتھ آؤ گی. کچھ ہی دیر بعد میں نے خود کو کاکس بازار کی عمارت میں پایا جہاں وہ عورتیں اپنے ساتھ دو لڑکے لے کر آ گئیں. لڑکوں نے مجھے چاقو دکھایا اور میں جب ان کے ساتھ سیکس کرنے پر راضی نہیں ہوئی تو انہوں نے میرے پیٹ میں مکے مارے اور مجھ پر تشدد کیا. اس کے بعد انہوں نے میرا ریپ کیا. میں ان کے ساتھ سیکس نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ دونوں کرتے رہے.
ہم نے کئی دوسری لڑکیوں کی کہانیاں بھی سنی. ایک 13 سالہ لڑکی نے بتایا کہ اسے روہنگیا برادری کی خاتون نے ورغلا کر کیمپ سے نکالا. کیمپ میں لڑکی کے خاندان والے جس برے حال میں رہ رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے لڑکی کو خاتون کے ساتھ جانے دیا.
وہ عورت ہمارے گھر آئی، وہ ہماری جاننے والی تھی. اس نے کہا تمہیں ٹھیک سے کھانے کو بھی نہیں مل رہا، میرے ساتھ کاکس بازار چلو، میں تمہیں نوکری دلواؤں گی. جب ہم وہاں پہنچے تو اس نے اگلی صبح مجھے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرا دیا. سہ پہر کو ایک لڑکے کو بھی اسی کمرے میں بھیج دیا گیا. اس نے مجھے مارا اور میرا ریپ کیا. میں نے اس عورت سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گی، لیکن اس نے کہا کہ اگر نہیں کرو گی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی.
لوگی अभी यहाँ हमें 48 घंटे भी नहीं हुए और हमारी टीम ने ऐसे कई लोगों से रابطہ कर लिया है जो बच्चों से सेक्स की पेशकश कर चुके हैं। इन लोगों में एक शख्स ये था जो ना सिर्फ डींगे मार रहा है कि उसके पास कितनी औरतें और बच्चियाँ हैं, बल्कि उसका ग्रोह कितना बड़ा है और ग्रोह के हर ठेकेदार के पास 10 से भी ज़्यादा लड़कियाँ हैं। हम मोहतात थे कि कहीं हम इस कारोबार को मज़ीद फ़रोग ना दे दें, इसलिए हमने उससे कहा कि जो भी लड़कियाँ दस्तियाब हैं ले आओ। हमें ये 3 लड़कियाँ पेश की गईं और बताया गया कि इनकी उम्रें 13 से 17 साल के दरमियान हैं और तीनों रोहिंग्या हैं। हम सीधे पुलिस के पास गए और उन्हें ये सब कुछ बताया। पुलिस उसी शाम कार्रवाई करने पर रजामंद हो गई। हमारे साथी ने खुद को एक गाहक जाहिर किया और इस दलाल से कहा कि 2 लड़कियां यहाँ होटल में ले आओ, लेकिन जब हम इंतज़ार कर रहे थे तो वो खुद नहीं आया बल्कि अपने एक साथी को जायज़ा लेने के लिए भेजा। उसने हमारी टीम के रुकन को साथ आने को कहा, लेकिन हम चाहते थे कि वो दलाल खुद हमारे पास आए। लगता था वो हमारी बात नहीं मानेगा और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो खुद नहीं आया बल्कि लड़कियों को एक ड्राइवर के साथ हमारे पास भेज दिया। हमसे पैसे भी उसी ड्राइवर ने वसूल किए। हमने उसे 140 पाउंड के बराबर रकम दी। जैसे ही सौदा हुआ, पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए। तीनों लड़कियों में से 2 वही थीं जिनकी तस्वीरें हमें दिखाई गई थीं। जब हम उन्हें महफूज जगह पर ले जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक 15 साल की है और दूसरी 21 साल की। उनका कहना था कि उनके खानदान वालों का इन्हिसार इसी पैसे पर है जो ये कमा कर लाती हैं। इन 2 लड़कियों ने मुझे जो बताया उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इन जैसी कई लड़कियों को किस तरह जाल में फंसा कर कॉक्स बाज़ार की सेक्स इंडस्ट्री में लाया जाता है। ये लड़कियाँ कभी स्कूल नहीं गईं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अगर वो ये काम नहीं करेंगी तो खाएंगी कहाँ से। जूजू शहर के करीब के मुहाजिर कैंपों में मजीद लोग पहुँच रहे हैं, ऐसी बच्चियों और ख़वातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है।
मिशेल हुसैन की रिपोर्ट पेश कर रही थी नुसरत जहाँ। पाकिस्तान में सूबों के माबैन पानी की तकसीम की निगरानी करने वाले इदारे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा का कहना है कि सर्दियों में बर्फबारी और बारिशें कम होने की वजह से खरीफ में ज़रात और दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए पानी के ज़खायर मामूल से 40% तक कम हो सकते हैं। इस्लामाबाद से सारा हसन।
पाकिस्तान में सूबों के माबैन पानी तकसीम करने वाले इदारे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी यानी इरसा का कहना है कि सर्दियों में बर्फबारी और बारिशें कम होने की वजह से खरीफ में पानी के ज़खायर 40% तक कम हो सकते हैं। इरसा का कहना है कि दरियाओं में पानी के बहाव में कमी के सबब खदशा है कि मंगला डैम भी पूरी तरह भर नहीं पाएगा। इस्लामाबाद में इरसा की तकनीकी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 4 सूबों के नुमाइंदे मौजूद थे। इजलास में मेंबरान ने बताया कि खरीफ के मौसम में दरियाओं में औसतन 17 मिलियन एकड़ फिट कम पानी आएगा। इरसा का कहना है कि दरियाओं में पानी का बहाव 95 मिलियन एकड़ फिट रहने का इम्कान है, जबकि औसतन इस मौसम में दरियाओं में पानी का बहाव 112 मिलियन एकड़ फिट तक होता है। मौलियाती तब्दीली के असरात के सबब पाकिस्तान में दरियाओं में पानी के बहाव में 15 से 20% तक कमी आई है। इरसा के हुकाम ने बताया कि पानी के बहाव में सबसे ज़्यादा कमी दरियाए झेलम में होगी और दरियाए झेलम में पानी की आमद 9 मिलियन एकड़ फिट तक रहने की तवक्को है। दरियाए झेलम पर बनने वाले मंगला डैम में पानी को ज़खीरा करने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत 6 मिलियन एकड़ फिट है। अगर मंगला डैम में पानी ज़खीरा किया जाता है तो फसलों को सैराब करने के लिए पानी दस्तयाब नहीं होगा। इरसा के मुताबिक उनकी सबसे पहली तरजीह फसलों की काश्त के लिए पानी छोड़ना है और अगर पानी की आमद की सूरत हाल बेहतर नहीं होती है तो मंगला डैम में पानी का ज़खीरा अपनी इंतहाई हद से नीचे ही है। इरसा के पास पानी ज़खीरा करने की सलाहियत 30 दिन है। दुनिया भर में दस्तयाब पानी का 40% ज़खीरा किया जाता है, जबकि पाकिस्तान में दस्तयाब पानी का महज 10% ज़खीरा होता है। पानी ज़खीरा करने का बंदोबस्त न होने की वजह से पाकिस्तान सालाना 29 मिलियन एकड़ फीट पानी समंदर में फेंक देता है, जबकि दुनिया भर में औसतन ये शरह 9 मिलियन एकड़ फीट है। पाकिस्तान में आबी ज़खायर न बनने की वजह से सालाना 21 अरब डॉलर मालियत का पानी समंदर में शामिल हो जाता है। इससे कबल इरसा ने सेनेट के पॉलिसी फोरम के इजलास में बताया था कि हर साल ज़ाया होने वाले इस पानी को ज़खीरा करने के लिए मंगला डैम जितने 3 बड़े डैम दरकार हैं। पाकिस्तान ने पानी ज़खीरा करने के लिए 2 बड़े डैम तरबीला और मंगला में भी मट्टी भर जाने की वजह से पानी ज़खीरा करने की सलाहियत कम हो रही है।
सारा हसन। اس کے ساتھ ہی سیروین اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی, پروڈیوسر ثقلین امام, لنڈن میں اسٹوڈیو مینیجر ٹام وارڈ, اسلام آباد میں اسرار الحق. سہیل حلیم اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے, لیکن پہلے ایک نظر آج کی عالمی خبروں پر.
پاکستان میں سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا گیا ہے. وہ سینٹ میں پہلی خاتون قائد حزب اختلاف ہوں گی. امریکہ میں میڈیا کا کہنا ہے کہ 2016 کے انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے حوالے سے تحقیقات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقررہ وکیل نے استعفیٰ دے دیا ہے. فیس بک نے اعتراف کیا ہے کہ صارفین کی نجی معلومات کے استعمال کے حوالے سے ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور صارفین کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا. شام کے علاقے مشرق غوطہ میں سینکڑوں کی تعداد میں باغی جنگجو اور ان کے خاندان علاقے سے نکل رہے ہیں. انخلا کا عمل روس کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد شروع کیا گیا. انڈیا کی شمالی ریاست جھارکھنڈ کی عدالت نے گوشت کا کاروبار کرنے والے ایک شخص کے قتل میں ملوث 11 افراد کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.